السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں ہفتے کی رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہفتے کی صبح کے 11:30 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
نظام عدل میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت، قانون سازی کرنے والے اس طرف خاص توجہ دیں، چیف جسٹس کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
عبد القدوس بزنجو بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
اور عالمی خبروں میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دیتے ہوئے سخت تعزیرات کو اس بنا پر تیسری مرتبہ مؤخر کر دیا ہے تاکہ تہران اپنے جوہری ہتھیاروں کی تحقیق کو ترک کر دے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون سازی کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور اپنی توجہ انصاف کی تیز ترین فراہمی پر مرکوز رکھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ ملک میں انصاف کی جلد فراہمی کے لیے نظام انصاف میں دورس اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے یہ بات ہفتے کو اعلیٰ عدلیہ سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ مقدمات کو بروقت نمٹانے کی ذمہ داری صرف عدلیہ پر عائد کرنا مناسب نہیں ہوگا۔
کیا میرا سول جج، کیا میرا ڈسٹرکٹ جج وہ کام نہیں کر رہا؟ جتنا وقت اس کو دیا گیا ہے اور جتنے مقدمات اس کو دیے گئے ہیں، کیا اس میں یہ ممکن ہے اس انسان کے لیے کہ وہ اتنا کام جو ہے وہ نپٹا سکتا؟ اگر پاسبلی وہ نپٹا ہی نہیں سکتا تو پھر قصوروار کون ہے؟ وہ جج قصوروار ہے یا وہ اوور آل ایک سسٹم ری ویمپنگ ریکوائر کرتا ہے جس میں ان کی تعداد، ان کا پیرافرنیلیا، ان کا جو سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ انکریز کیا جائے، ان کی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، اور پھر اگر وہ ڈلیوری میں کسی طرح کوتاہی کرے تو ان کا ڈیفینیٹلی احتساب۔
انہوں نے کہا کہ فوجداری مقدمات کی تفتیش اور ان سے متعلق استغاثہ کے معیار کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ نظام انصاف میں اصلاحات صرف قانون سازی سے ہی ممکن ہیں۔
ہم اپنی ججمنٹ کے ذریعے شاید لا نہیں بنا سکتے، یہی ہماری ایک آئی وڈ سے جوڈیشری کی اپنی ایک خوبی ہے کہ ہم اپنی جورسڈکشن سے انکروچ اپون نہیں کرتے، اپنی لمٹس میں، اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہیں۔ لیکن جس نے اس لا میں امپروومنٹ کرنی ہے وہ زیادہ توجہ دیں اور امپروو۔
ایک عرصے سے ملک کے نظام عدل سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مختلف حلقے نظام انصاف میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر علی ظفر نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جلد انصاف کی فراہمی کے لیے مقننہ، عدلیہ اور وکلاء برادری کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
میرا ویو یہ ہے کہ 70% اس میں، جو اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو 70% تو اس میں میرا خیال ہے ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری آپ پارلیمنٹ پہ یا پروونشل اسمبلیوں پہ عائد کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون سازی ان کا کام ہے، اور قانون سازی جس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریفارم، وہ کرنا بہت لازمی ہے، جو کہ 50-60 سال سے نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ذیلی عدالتوں کے ججوں کی صلاحیت کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جہاں وکلاء کو مقدمات میں غیر ضروری التوا کی درخواستوں سے گریز کرنا چاہیے، وہیں بے بنیاد مقدمات دائر کرنے والوں کی حوصلہ شکنی بھی ضروری ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عدالت عظمیٰ کے علاوہ ملک کے ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال مارچ میں ماتحت عدالتوں میں مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے تنازعات کے متبادل تصفیے کا قانون بھی وضع کیا تھا۔ اگرچہ ملک کی عدالتیں ان مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں، لیکن روز بروز دائر ہونے والے نئے مقدمات کی وجہ سے ان پر مقدمات کے بوجھ میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ نے کراچی میں شاہ زیب خان کے مقدمہ قتل میں شاہ رخ جتوئی اور دیگر ملزمان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم سول سوسائٹی کے نمائندوں کی جانب سے شاہ زیب قتل کیس کو سیشن عدالت میں بھیجنے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ نے دیا ہے۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی نے مسلم لیگ قائف سے تعلق رکھنے والے عبد القدوس بزنجو کو صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ اس سے قبل ثناء اللہ زہری اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر رائے شماری سے قبل ہی مستعفی ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
بلوچستان اسمبلی نے ہفتے کو مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق رکھنے والے میر عبد القدوس بزنجو کو نیا قائد ایوان منتخب کیا۔ جنہوں نے شام کو صوبے کے 16ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ کوئٹہ میں گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے ان سے عہدے کا حلف لیا۔ ہفتے کی صبح صوبائی اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ میں عبدالقدوس بزنجو کے حصے میں 41 ووٹ آئے، جبکہ ان کے حریف پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے آغا سید لیاقت علی نے 13 ووٹ حاصل کیے۔ صوبائی اسمبلی کی اسپیکر محترمہ راحلہ حمید دورانی نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
انتخابی عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹوٹل ووٹ جو ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ 54 ہیں۔ محترم میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے 41 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ آغا سید لیاقت علی صاحب نے 13 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس طرح ان انتخابی نتائج کی روشنی میں ایوان کی اکثریت کا ووٹ حاصل کرنے پر میر عبدالقدوس بزنجو آئین پاکستان کے آرٹیکل 130 کلاوز 4 کے تحت میں ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔
2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں عبدالقدوس بزنجو مسلم لیگ قائد اعظم کی ٹکٹ پر بلوچستان کے ضلع آواران سے منتخب ہوئے تھے۔ انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان حکومت کی تشکیل کے لیے اتحاد کر لیا تھا اور عبدالقدوس بزنجو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے تھے، لیکن سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری سے اختلافات کے باعث وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ وہ پورے صوبے کے عوام کی بلا تفریق خدمت کریں گے اور صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔
بلوچ بھائی ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں، پہلے بھی ہمارا پالیسی یہی ہے کہ ان کو دوبارہ قومی دائرے میں لائیں اور عزت اسی طرح ان کا عزت مقام ہوگا جو باقی ہمارے بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی ہے۔ لیکن یہ ایک بات بتا دوں کہ دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں، چاہے کوئی قسم کا ہو، تو جو بھی بے گناہوں کو مارے گا اور املاک کو نقصان دے گا وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں سے ہم نمٹیں گے۔
ہفتے کو ہونے والے اجلاس سے نیشنل پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے 2 اور 1 آزاد رکن غیر حاضر رہے، جبکہ نیشنل پارٹی کے 3 اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 1 رکن نے پارٹی کی پالیسی کے برخلاف عبدالقدوس بزنجو کو ووٹ دیا۔ 2013 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد عبدالقدوس بزنجو صوبے کے 3rd وزیر اعلیٰ ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے گزشتہ ہفتے اپنے خلاف اراکین اسمبلی کے انحراف اور عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوششوں کے بعد وزارت اعلیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس سے قبل 2015 میں مسلم لیگ نون سے شراکت اقتدار کے معاہدے کے تحت 2.5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اس منصب سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ گزشتہ عام انتخابات میں عبدالقدوس بزنجو نے بلوچستان کے پسماندہ ترین ضلع آواران سے صوبے کی تاریخ میں اسمبلی کی رکنیت کے لیے سب سے کم یعنی 540 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اربوں ڈالر کی مالیت سے بننے والی پاک چین اقتصادی راہداری کے مغربی روٹ کا ایک بڑا حصہ ضلع آواران سے گزرتا ہے۔ یہ ضلع کلدم بلوچ عسکری تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر علا نظر کا آبائی ضلع ہے، جہاں امن و امان کی صورتحال دیگر اضلاع کی نسبت کافی خراب رہتی ہے اور اکثر و بیشتر سیکورٹی فورسز پر جان لیوا حملے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سعودی عرب میں پہلی مرتبہ خواتین کو فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی اور سینکڑوں خواتین نے مقامی ٹیموں کے درمیان ہونے والا میچ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر دیکھا۔ قدامت پسند کٹر مذہبی نظریات رکھنے والی سعودی ریاست میں یہ اقدام اصلاح پسندی کی حالیہ لہر کا حصہ ہے، جس میں خاص طور پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پیش ہیں۔ امدادی کارکنوں نے مشرقی بحیرہ چین سے مزید 2 لاشیں برامد کر لی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک ایرانی تیل ٹینکر اور چینی کارگو جہاز اس جگہ ڈوب گئے تھے۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کی صبح عملے کے ایک اور شخص کی لاش برامد کی گئی۔ اس سے قبل ملنے والی ایک اور ڈیڈ باڈی سے متعلق خیال ہے کہ یہ عملے کے 32 ارکان میں سے کسی ایک شخص کی ہے۔ عملے میں 30 ایرانی اور 2 بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ امدادی عملے نے ڈیٹا ریکارڈر حاصل کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا نے تجویز دی ہے کہ آئندہ ماہ ہونے والی سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی خواتین کی مشترکہ ہاکی ٹیم تشکیل دی جائے۔ یہ قدم دونوں حریفوں کے درمیان کشیدہ تعلقات میں ایک اہم پیش رفت ہوگا۔ یہ تجویز منگل کے روز سرحدی قصبے پینمنجام میں ہونے والے دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان بات چیت میں سامنے آئی، جسے ہفتے کے روز انٹرنیشنل اولمپک کمپنی کے لیے شمالی کوریا کے ریپرزینٹیو چینگ اون نے تسلیم کیا، لیکن صحافیوں سے بات چیت میں یہ نہیں بتایا کہ آیا شمالی کوریا نے اس تجویز کی حمایت کی ہے یا نہیں۔ دو برس سے زیادہ عرصے میں پہلی بار باضابطہ طور پر ہونے والی دو طرفہ بات چیت میں منگل کے روز دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا کھیلوں میں حصہ لے گا اور تعلقات میں بہتری لانے کے لیے فوجی بات چیت کا انعقاد کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر عائد پابندیوں کو اس بنا پر تیسری مرتبہ مؤخر کر دیا ہے تاکہ تہران اپنے جوہری ہتھیاروں کی تحقیق کو ترک کر دے۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا تھا کہ تیسری اور آخری مرتبہ ان تعزیرات پر چھوٹ دی جا رہی ہے تاکہ کانگریس اور یورپی اتحادی ایران سے جوہری معاہدے میں بہتری لائے، بصورت دیگر تین مہینے بعد امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کروانے کے لیے سن 2015 میں ایران اور امریکہ سمیت 6 ملکوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس میں ایران پر عائد پابندیوں کو اس شرط پر نرم کیا گیا تھا کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو ترک کر دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کے سخت مخالف رہے ہیں اور انہوں نے اسے بدترین معاہدہ قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ تیسری اور آخری بار ایران کے خلاف تعزیرات پر چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ یورپی اتحادی اس جوہری معاہدے میں بہتری لائیں، بصورت دیگر امریکہ اس معاہدے سے دستکش ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی سینڈرز کہتی ہیں، وائٹ ہاؤس کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ صدر سختی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی ناقص سمجھوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی اور واحد غلطی یہ ہے کہ اس میں ایران کو یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ مستقبل میں وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو کھلے عام جاری رکھ سکتا ہے۔ امریکہ کے یورپی اتحادی اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے پر مکمل طور سے عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کو شامل کیے بغیر وہ اس معاہدے پر دوبارہ غور کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی نئے سمجھوتے میں ایران کے بلیسٹک میزائل پروگرام کو شامل کرنا ہوگا اور اس کے ایٹمی پروگرام پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندیاں لگانی ہوں گی۔ نیشنل ایرانین امریکن کونسل کے صدر ٹریٹا پارسی کہتے ہیں،
Those are completely unrealistic and non-starter demands and Donald Trump knows this very well.
یہ شرائط غیر حقیقی ہوں گی اور ان سے آغاز ممکن نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایران کبھی بھی مستقل بنیادوں پر اپنے ایٹمی پروگرام پر پابندیاں لگوانے پر رضامند نہیں ہوگا۔ دوسری طرف امریکہ کی وزارت خزانہ نے 14 ایرانیوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، ان میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے یہ اقدام ایران میں ہونے والے حالیہ عوامی احتجاج کے خلاف ایرانی اعلی عہدیداروں کے سلوک اور رویے کی روشنی میں اٹھایا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ نے اس ہفتے بھی ان ایرانیوں کی حمایت جاری رکھی ہے جنہوں نے سرکاری کرپشن اور معاشی مشکلات کے خلاف سڑکوں پر مظاہرے کیے تھے۔ امریکی عہدیداروں نے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ میں ملوث افراد کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اس بارے میں آرو پانڈے کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
گزشتہ ہفتے جب حکومت مخالف مشتعل مظاہرین ایران کی سڑکوں پر نکل آئے تو ٹرمپ انتظامیہ نے ان احتجاجیوں کو بڑا واضح پیغام دیا۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کا کہنا تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ اور دیگر دنیا ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جو ایک بہتر اور زیادہ خوشحال اور آزاد مستقبل کے خواہاں ہیں۔ اس ہفتے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں نائب صدر مائک پینس نے سن 2009 میں صدارتی انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ہونے والے مظاہروں پر موجودہ انتظامیہ اور صدر براک اوباما کی انتظامیہ کے رد عمل میں موازنہ کرتے ہوئے کہا، اوباما انتظامیہ نے سن 2009 میں ہونے والے مظاہروں پر خاموشی اختیار کی تھی جبکہ صدر ٹرمپ نے کھل کر ان جرات مند مظاہرین کے حق میں آواز بلند کی ہے جس سے سڑکوں پر آنے والے لوگوں کو امید ملی ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک امریکی تھنک ٹینک واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی سے وابستہ پیٹرک کلاسن کا کہنا ہے،
ڈونلڈ ٹرمپ لائکس ٹو شو دیٹ ہی از انٹائرلی ڈیفرنٹ دین باراک اوباما۔
ڈونلڈ ٹرمپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ باراک اوباما سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ نے مظاہرین کے احتجاج کرنے کے حق اور ان کے مقصد کی حمایت کی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دیتے ہوئے سخت تعزیرات کو اس بنا پر تیسری مرتبہ مؤخر کر دیا ہے تاکہ تہران اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کر دے۔ جمعے کو صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تیسری اور آخری مرتبہ ان تعزیرات پر چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ کانگریس اور یورپی اتحادی 120 روز میں ایران سے جوہری معاہدے میں بہتری لائیں، بصورت دیگر امریکہ اس معاہدے سے علیحدہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ ایران اور عالمی قوتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران معاہدے میں کسی تبدیلی کو تسلیم نہیں کرے گا، نہ اب اور نہ مستقبل میں، اور نہ ہی وہ اپنے وعدوں سے آگے کوئی اقدام اٹھائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جمعے کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان کہ وہ ایران کے خلاف نئی تعزیرات عائد کرنے کے لیے تیار ہیں ایک ٹھوس اور کثیر ملکی معاہدے کو نقصان پہنچانے کی مایوس کن کوشش ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں امیگریشن اصلاحات سے متعلق براعظم افریقہ اور ہیٹی کے بارے میں صدر ٹرمپ کے حالیہ کلمات پر دنیا بھر میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں۔ غریب ملکوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کے غیر شائستہ الفاظ کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریمن ٹیلر کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
امریکہ میں امیگریشن اصلاحات کے سلسلے میں منعقدہ کانگریس کے لیڈروں کے اجلاس میں اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ نے بر اعظم افریقہ اور ہیٹی سے ترک مکانی کرنے والوں کے بارے میں جو کلمات استعمال کیے ہیں ان کی ہیٹی، السلواڈور اور بر اعظم افریقہ کے لیڈروں نے مذمت کی ہے۔ امریکہ میں ہیٹی کے سفیر پال ایلٹیڈور کہتے ہیں،
انفارچونیٹلی ہیٹی ہیز بیکم دی سینٹر سٹیج آف اے کنورسیشن۔
بدقسمتی سے ہیٹی نے اس اجلاس میں مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ منفی رویہ ہے اور یہ ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر دونوں بڑی جماعتوں کے لیڈروں کے ایک اجلاس میں امیگریشن اصلاحات کے بارے میں نئی پالیسی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اس دوران وہ دو جماعتی سمجھوتے سے ناخوش نظر آئے۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے یہ وضاحت کی کہ انہوں نے تحقیر آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے، مگر بہتوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کہا تھا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان روپرٹ کولول نے بھی ان کلمات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ روپرٹ کولول کا کہنا تھا،
This isn't just a story about vulgar language. It's about opening the door to humanity's worst side.
یہ محض غیر شائستہ زبان کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کے بدنما چہرے کی رونمائی ہے۔ اس سے نسل پرستی اور مذہبی جنون کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور امکانی طور پر اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد اور تباہ ہو سکتی ہیں۔ بر اعظم افریقہ میں صدر ٹرمپ کے ان الفاظ کو توہین آمیز قرار دیا جا رہا ہے۔ لائبریریا کے صدر سارا من ڈکسن کا کہنا ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ افریقہ ایسی جگہ نہیں ہے جیسا کہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایل سلواڈور نے بھی صدر ٹرمپ کے الفاظ پر احتجاج کیا ہے۔ وہاں کے وزیر خارجہ نے سرکاری طور پر ایک احتجاجی مراسلہ ارسال کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن کی تمام بندرگاہوں کو مستقل طور پر دوبارہ کھولا جائے تاکہ انسانی ہمدردی کی امداد اور دیگر تجارتی اشیاء کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
20 دسمبر کو سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد نے یمن کی بحری ناکہ بندی کو جزوی طور پر ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے اطلاع دی کہ 13 بحری جہازوں نے خوراک اور ایندھن سمیت دیگر ضروری اشیاء یمن پہنچائیں، جن کی یمن کے عوام کو اشد ضرورت تھی۔ یہ سامان بحیرہ احمر کے ذریعے پہنچایا گیا۔ اقوام متحدہ نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ انسانی امور کے رابطے کے دفتر کے ترجمان جینز لارک کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ناکافی ہے کیونکہ یمن خوراک، ایندھن اور ادویہ سمیت دیگر اشیاء ضرورت 90% درآمد کرتا ہے۔
We call on the coalition to continue allowing vessels into the Red Sea ports.
ہم اتحاد سے یہی کہیں گے کہ وہ بحیرہ احمر کی بندرگاہوں تک بحری جہازوں کو آنے جانے کی اجازت جاری رکھے۔ ساتھ ہی حوثی قبائل کو بھی چاہیے کہ وہ جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ نہ بنیں۔ ان اشیاء ضرورت کی ترسیل یمن کے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ 6 نومبر کو سعودی عرب نے حوثی قبائل کے ریاض ہوائی اڈے پر میزائل حملے کے جواب میں یمن کی فضائی اور بحری راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اقوام متحدہ یمن کے تنازع کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دیتا ہے۔ یمن کے 2,20,00,000 عوام کو انسانی ہمدردی کی مدد کی ضرورت ہے، جبکہ 80,00,000 افراد قحط کا شکار ہیں۔ لارکے کہتے ہیں
When we talk about 22 million people, that's almost the entirety of the population.
جب ہم 2,20,00,000 افراد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یمن کی تقریباً پوری آبادی ہے۔ چنانچہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ یہ سب کچھ ہم انسانوں کا کیا دھرا ہے، چنانچہ ہمیں اس کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، دریاسنا ان بندرگاہوں کو کھلا رکھا جائے۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان یہ تنازع سن 2015 سے جاری ہے اور اب تک 10,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 40,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اکثر اموات اتحادی افواج کی فضائی بمباری اور حوثی باغیوں کے خلاف زمینی کارروائیوں سے واقع ہوئی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے 3 ممتاز اداروں، پناہ گزینوں سے متعلق ادارہ، بچوں کا ادارہ یونیسیف اور عالمی ادارہ خوراک کے ایک سروے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ لبنان میں 10,00,000 سے زیادہ پناہ گزینوں میں سے 3/4 سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے، یعنی $4 یومیہ سے بھی کم آمدنی پر گزارا کر رہے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اقوام متحدہ کے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ لگ بھگ 7 سال کی جنگ کے بعد لبنان میں شام کے پناہ گزین پہلے سے زیادہ غریب ہیں اور ان کے لیے گزر اوقات پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ سروے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ پناہ گزینوں کے گھرانوں کا ایک فرد ایک ماہ میں اوسطاً $98 خرچ کرتا ہے اور اس رقم کا لگ بھگ نصف خوراک پر خرچ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کی سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر پناہ گزینوں کو خوراک، صحت کے اخراجات اور رہائش کا کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم ادھار لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر 10 میں سے 9 قرض کے بوجھ تلے ہوتے ہیں۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے ترجمان ولیم اسپنڈلر کہتے ہیں کہ یہ قرض پناہ گزینوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ان کے الفاظ
Obtaining legal residency continues to be a challenge. Leaving refugees exposed to an increased risk of arrest,
قانونی حیثیت حاصل کرنا مسلسل ایک چیلنج ہے، جس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کے لیے گرفتاری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ان کے لیے اپنی شادی رجسٹر کرانا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اور ان کے لیے روزانہ کی مزدوری حاصل کرنا، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا یا ان کا علاج کروانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے ترجمان ولیم اسپنڈلر کے، جنہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شام کے پناہ گزین جس مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ انہیں منفی طریقے اپنانے پر مجبور کر رہی ہے، مثلاً بچپن کی شادی اور بچوں کی مشاکل۔
Many families can't afford to make ends meet without the support.
بہت سے خاندان اپنے بچوں سے کرائی گئی محنت کی اجرتوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ جو چیز سب سے زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ آجر بچوں کو اس لیے ملازم رکھتے ہیں کہ وہ انہیں بالغوں کی نسبت کم تنخواہیں دیتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر اسپنڈلر کے، جن کا کہنا ہے کہ لبنان میں شام کے غربت زدہ پناہ گزینوں کا اپنی بقا کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد پر انحصار دن بدن بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ امدادی ادارے فنڈز کی سخت قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال لبنان میں انسانی ہمدردی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے $2.7 billion درکار ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فیس بک کی جانب سے ایک سخت گیر گروپ کے پیجز کو، جن میں مبینہ طور پر نفرت کو فروغ دیا جا رہا تھا، بلاک کیے جانے کے عمل کے خلاف احتجاج کے طور پر انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں جمعے کے روز تقریباً 200 افراد نے فیس بک کے صدر دفتر کے سامنے ایک ریلی نکالی۔ مظاہرہ، جس کا انعقاد سخت گیر اسلامی دفاع محاذ یعنی ایف پی آئی نے کیا تھا، ایک مسجد سے شروع ہو کر ادارے کے صدر دفتر تک پہنچا، جس کے گرد پولیس نے گھیراؤ کر رکھا تھا۔ متعدد مظاہرین نے تحریر شدہ نعروں کے کتبے اٹھائے ہوئے تھے، جن پر تحریر تھا کہ مسلمانوں پر مظالم بند کرو اور برائے مہربانی فیس بک کو دیکھ کر ہماری حیثیت کا اندازہ نہ لگایا جائے۔ ایف بی آئی کے ترجمان سلامت معارف نے کہا ہے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ فیس بک نے ہمارے اکاؤنٹس کیوں بند کیے جبکہ ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں جو ہمارے رہنماؤں اور اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ معارف نے کہا کہ ہم انصاف چاہتے ہیں اور اسلامی اکاؤنٹس کے خلاف امتیاز نہیں چلے گا۔ پوپ فرانسس آئندہ ہفتے چلی اور پیرو کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد وہاں کے مقامی باشندوں کے تحفظات پر توجہ مرکوز کرنا تھا، لیکن اب امکان ہے کہ اس معاملے پر چلی میں چرچ کا جنسی اسکینڈل اور پیرو کی سیاسی کشمکش چھائی رہے گی۔ اس دورے سے چند روز قبل چلی کے دارالحکومت سینٹیاگو کے 3 گرجا گھروں میں فائر بم سے حملہ کیا گیا اور وہاں ایک نوٹ لکھا گیا کہ پوپ فرانسس اگلا بم آپ کے لیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز ہونے والے ان حملوں میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، اگرچہ عمارت کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ چلی کے صدر نے پوپ فرانسس کا پورے احترام کے ساتھ خیر مقدم کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ ان حملوں کے پیچھے کون تھا۔ پوپ فرانسس پیر کے روز چلی پہنچیں گے۔ امریکہ اور جاپان نے اپنی مشترکہ مشقیں شروع کر دی ہیں، جو ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے تجربات کی وجہ سے صورتحال کشیدہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 13ویں آئرن فرسٹ فوجی مشقیں جمعے کو امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا میں شروع ہوئیں۔ امریکہ نے آذربائیجان کے صحافی افغان مختار علی کو 12 جنوری کو 6 برس قید کی سزا سنائے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق مختار علی کو 30 مئی کو جارجیا سے اغوا کیا گیا۔
بنگلہ دیش میں بلوخلی پناہ گزین کیمپ میں گندے پانی، کھچا کھچ بھرے رہائشی کمرے اور خستہ حالی ایسے امراض اور وباؤں کے پھوٹ پڑنے کے لیے مناسب ماحول تشکیل کر رہی ہے جن کی روک تھام کرنا عام طور پر ممکن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 650,000 روہنگا مسلمان ہمسایہ میانمار سے اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آن بسے۔ 200 سے زائد فعال ویکسینیشن ٹیموں نے ہیضے کی روک تھام کے لیے پینے والی 900,000 خوراکیں تقسیم کی، لیکن اب ایک اور متعدی مرض خناک کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ساتھ ہنگامی بنیادوں پر رابطہ کار کیٹ نولن نے اطلاع دی ہے کہ ڈپتھیریا یا خناک، جسے ویکسین کی مدد سے روکا جا سکتا ہے، ان عارضی بستیوں میں مقیم روہنگا آبادی کو اپنے آبائی وطن میانمار میں حفظان صحت کے لیے بہت کم رسائی تھی۔ اور عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے بنگلہ دیش کے لیے نمائندے ڈاکٹر نورتنا سوامی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی آبادی ہے جو ویکسین کی بہت کم کوریج کی وجہ سے ایسے ہی امراض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے دوچار ہے جن کی روک تھام ممکن ہے، اور وہ ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہیضے، خسرے اور خناک جیسی متعدد بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ موجود ہے۔ میانمار میں صحت کا شعبہ دنیا میں بدترین شعبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر نسلی اقلیتوں کے رہائشی علاقوں میں جہاں تنازعات اور غربت نے طبی ترقی کو کہیں پیچھے ڈال رکھا ہے۔ روہنگا پناہ گزین میانمار کی شمالی ریاست راخائن کو چھوڑ کر بھاگے تھے جب اگست کے آخر میں باغیوں نے سیکیورٹی افواج پر حملے کیے، جس سے فوج نے کڑی کارروائی کی اور جسے نسلی صفائی سے بھی تعبیر کیا گیا۔ میانمار کی حکومت نسلی صفائی کی اصطلاح کو مسترد کرتے ہوئے زور دیتی ہے کہ روہنگا دیہاتوں میں تشدد اور آتش زنی ان روہنگا عسکریت پسندوں نے کی جنہوں نے فوج پر بھی حملے کیے تھے۔ راخائن ریاست میں روہنگا افراد کے لیے صحت کی سہولتیں انتہائی خراب ہیں۔ اراکان پروجیکٹ کے لیے روہنگا افراد کے لیے ماہر کرس لیوا صورتحال بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے لیے بہت کم اشیاء دستیاب ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے ہمسایہ بنگلہ دیش میں خناک کے تیزی سے ہونے والے اضافے پر قابو پانے کے لیے بلوخلی عارضی بستی میں ماں بچے کے لیے قائم تنصیبات کو علاج معالجے کے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہنگامی رابطہ کار کیٹ نولن کہتی ہیں کہ اس وبا کا پھوٹ پڑنا تشویشناک ہے کیونکہ یہ پہلے ہی سے خراب صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے۔ اور ڈیوٹی ڈاکٹر تھامس ہانسن کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کیمپوں میں موجود اس مرض کا شکار ہونے والے مشتبہ کیسز کا اینٹی بایوٹک سے فوری علاج کیا جائے، اور انہیں 48 گھنٹوں کے لیے الگ تھلگ بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماری چھینکنے اور کھانسنے کے ساتھ باہر نکلنے والی رضوبت کے ذریعے پھیل سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود، عالمی ادارہ صحت یعنی WHO، یونیسیف اور دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے کہ خناک کی وبا کو آئندہ پھیلنے سے روکنے کے لیے ویکسینیشن کا استعمال کرایا جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روہنگا کی آئندہ نسل روک تھام کی جانے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے گی۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھی یاسمین جمیل, پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.